अच्छा अच्छा लगता है, क्या लगता है उसको देखा सब हमारे लाने शुरू हुए आज अच्छी से लेके समय 2007 हो गए, 27 साल हो गए तकरीबन माशाल्लाह। उस वक्त से अजान दे रहे हैं अल्लाह के लिए, हदीस में आता है कि जो शख्स 7 साल अल्लाह के लिए अजान दे उजरत न ले उस पर, अल्लाह की रजा के लिए जन्नत वाजिब हो गई। 27 साल से वो शख्स अजान दे रहा बगैर उजरत अल्लाह के लिए, यानी कारोबार अपना करते हैं अजान देने के लिए, और माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत ऐसी अदा फरमा दी कि नमाजें भी इमाम साहब की गैर मौजूदगी में पढ़ा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा मकसद है कि अल्लाह ताला जिसे कबूल फरमा लें। तो कॉपरेटिव मार्केट के लोग तो शायद मुझे याद भी ना हो कि कौन मेरे पास आया, लेकिन कुर्ब जवार के लोग आए, और इसी तरीके से हर जगह होता है तकरीबन कि कुर्ब जवार के लोग आम तौर पर महरूम रहते हैं और दूर वाले फायदा उठा के चले जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है कि घर से घर मिला हुआ है, पीठ से पीठ मिली हुई है। यही वजह है बाज़ हज़रात ने यहां तक कहा कि बाज लोग बहुत शेख के करीब रहते हैं तो बाज औकात वो गर्रे में मुब्तला हो जाते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं कि हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नतीजतन सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंच जाता है, लेकिन हर एक का ये मामला नहीं, जो कायदे कानून से हटकर चले। लेकिन अगर कायदे कानून में रहकर चले तो यकीनन साथ रहने वाले फायदा भी उठाते हैं, फैज भी पहुंचता है उन्हें, दोनों ही बात। तो मेरे अजीज भाई ये बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो सिलसिले रखे हैं, एक रिजालुल्लाह का सिलसिला है, एक किताबुल्लाह का सिलसिला है। यानी ये दोनों सिलसिले अल्लाह ने नाजिल फरमाए, किताबें भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई और रसूल भी अल्लाह ने नाजिल फरमाए। आदमी खुद चाहे कि मैं किताब को सीख लूं तो मुमकिन नहीं है, किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह भी भेजें, वरना तो अल्लाह ताला किताब लटका देते और कहते कि भाई ये किताब है कुरान मजीद हिदायत की, भाई इसको पढ़ते जाओ और चलते जाओ, तुम्हारी हिदायत के लिए काफी। लेकिन ऐसा नहीं किया, नबी आए और उन पर अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई। कि किताबुल्लाह को रिजालुल्लाह से समझो, बगैर रिजालुल्लाह के किताबुल्लाह समझ में नहीं आती। लाजमी तौर पर अल्लाह के नेक बंदों जिन्हें अल्लाह ने दीनी समझ और दीनी सूझबूझ दी है उनसे आप सीखेंगे दीन, तो दीन आएगा। देखिए आज मैंने जो आयत तिलावत की थी, फदखुली थी इबादी फदखुली जन्नत, यहां भी अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरे बंदों के साथ मिल जाओ और मेरी जन्नत में चले जाओ। तो बंदों का जिक्र पहले, जन्नत का बाद में। बंदों के साथ मिलोगे तो जन्नत में जाओगे, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहकर ही जन्नत में जाया जा सकता है, तनहा नहीं। तो सोहबत ऐसी चीज है, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत उठाना, उनके पास रहना, उनकी बातें सुनना। अब चाहे बाद औकात मौके ऐसे नहीं होते कि हर वक्त साथ रहें, लेकिन जितना मौका मिल जाए। तो बहरहाल ये मौका अल्लाह ताला हर साल अता फरमा देते हैं जिन लोगों को, ये बहुत गनीमत बात है कि अल्लाह ताला घरों के आराम छुड़वा कर मस्जिद में पहुंचा देते हैं। और यकीनन जो लोग आए उनकी भी सलामती है, तबा की बात, तबीयत की सलामती है, अल्लाह ने उनकी तबीयत में सलामती रखी है कि वो इसको कबूल करते हैं, वरना किसी को क्या पड़ी अपने घर के आराम को छोड़ के मस्जिद में आके बैठ जाए। ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, इस पर आदमी को बस कभी गुरूर ना करे, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, लोगों को जाके मत बताओ कि साहब इस साल में इतिकाब में बैठा हूं, ये कहने की जरूरत नहीं। बाद लोग बाकायदा इसका ऐलान कर देते हैं, घर वाले ऐलान करते हैं वो बच्चा इस साल एहतिकाब में बैठा हुआ है, यहां से जाते हैं तो भी सब जगह शोहरत होती है कि जिस साल एहतिकाब में बैठा था। तो बाद औकात इंसान के अंदर गुरूर तकब्बुर उजब पैदा हो जाता है, अपना आप अच्छा लगने लगता है, अपने आप को वो जो है वो तरजीह देता है औरों के मुकाबले। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि बाद औकात आमाल सालिहा जो है वो जाया हो जाते हैं। इंसान जब रिया कार्य करता है तो बड़े बड़े आमल जाया हो जाते हैं, और जब रिया के बगैर हो तो छोटा सा अमल भी अल्लाह के यहाँ वो कबूलियत हासिल कर लेता है। रास्ते में चलते हुए आपने कांटे हटा दिए, रास्ते में चलते हुए कोई शाख देखा जो बहुत से लोग हाजिर नहीं होते, लेकिन माशाल्लाह ऐसे इल्म की मजलिस में आते जाते रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं, तो तकवा तहारत में अच्छे अच्छे आलिमों से आगे निकल जाते हैं।
یہ اللہ کے دین.
بہت سارے بزرگ اس کی مثال ہیں. ہمارے حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں, دنیا دار آدمی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی تو ایسے منج گئے اور ایسا قلب ان کا مجلہ اور مزکہ اور مصفہ ہو گیا کہ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے خلیفہ اور بڑے بڑے علماء کرام. اور اسی طرح سے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ایک وکیل, ایک کام سے آدمی وکیل, لیکن حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے ایسا مانج دیا انہیں اور ایسے شیخ کامل بن گئے کہ ان کی صحبت سے دیکھیے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں اب تک. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب, حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب, حضرت مولانا سبحان محمود صاحب, سب ان کے خلفاء میں سے, ان کے مریدین میں سے. حالانکہ وہ عالم بھی نہیں, لیکن صحبت کا رنگ اتنا غالب تھا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے تھے کہ میرا تو سب کچھ حضرت ہی, میرا مدرسہ بھی وہی, میرا اسکول بھی وہی, میرا درجہ دورہ حدیث بھی وہی, سب کچھ وہی, اس لیے رنگ بہت غالب. حضرت نے جانے کتنی کتابیں لکھ کر, یہ اللہ رب العزت جس سے بھی کام دے لیں, عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا, البتہ یہ کہ اتنا علم کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے آدمی حلال و حرام کی تمیز کر سکے, اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جس سے آدمی سیدھے راہ پر چلنا آسان ہو جائے, جو انسان کو گمراہی سے بچا سکے, اتنا علم تو ہو. اس لیے اتنے علم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایسے مجلسوں میں آتا جاتا رہے جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں, تو آہستہ 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 کان میں بات پڑتی رہے گی اور وہ بات جو کان میں پڑ گئی وہ تمہاری ہو جائے گی. اب جب بھی موقع ہو اس کو بیان کر دو, جب ہم نے یہ بات فلاں موقع پر سنی تھی فلاں بات. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہی تھا. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ بیٹھتے ہیں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور مختلف لوگ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے, آپ کے اقوال لکھ لیے, کسی نے کوئی نقطہ لکھ لیا, کوئی بات لکھ لی. اور یہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے لکھتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا دھیان سے سنوں, اب اگر سنتا ہوں تو لکھا نہیں جاتا. حضرت سے ایک بات یہ عرض کر بھی دی کہ لوگ تو لکھتے ہیں لیکن مجھ سے لکھا نہیں جاتا. حضرت نے ایک بات فرمائی کہ تم خود ہی صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے, تم خود ہی صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے. فرمایا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا دیکھو بھائی, جو بات تم نے سن لی کان کے رستے دل میں اتار لو اور بس وہ بات اب تمہاری ہو گئی, جب تمہیں یاد آ جائے تم بیان کرو. تو ملفوظ ہو گیا کہ نہیں؟ تو حضرت کی یہ بات ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ آج حضرت ڈاکٹر عبد العارفی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھنے والوں میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام بھی. بڑے عجیب و غریب آدمی تھے, بعض نکات ایسے بیان فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں میں سے فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی. جیسے ایک مرتبہ فرمایا, حضرت مولانا تقی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ غالباً نانکواڑہ میں اجلاس تھا یا کہیں اور تھا, لیکن بہرحال مغرب کی نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھ کے جلدی سے چلے گئے اور اس کے بعد پھر بعد میں عشاء پڑھ کے غالباً نکلے, اجلاس وغیرہ ہو گیا. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے یہ بات پوچھ لی کہ بھئی آج کی اوابین کا کیا بنا, ان روز کے معمولات ہیں, اوابین پڑھتے ہو, آج کیا کیا, پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت وہ تو آج اجلاس تھا اس لیے جلدی سے فرض پڑھ کے سنتیں پڑھ کے فوراً چلے گئے اور بھئی وہ آج تو نہیں پڑھ سکے. فرمایا کہ الحمدللہ میں نے تو پڑھ لی, بے شک مغرب میں نہیں پڑھی لیکن عشاء کے بعد پڑھی, کچھ نہ کچھ تو اضالہ ہو گیا, اگر اوابی نہ صحیح لیکن کچھ تو اضالہ ہو گیا کہ اس کی جگہ نفل پڑھ لی ہے کچھ. اور پھر فرمایا کہ دیکھو میاں, مولوی آدمی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فرض واجب ہے, اس کے قضا نہیں ہے, اس کی نفلوں کے قضا نہیں ہے. تو بات یہ انہوں نے کہا, دیکھو بھائی میں تو استدلال اس بات سے کرتا ہوں کہ کھانا کھانے میں اگر بسم اللہ والا برکت اللہ آدمی بھول جائے تو درمیان میں دعا آتی ہے کہ نہیں, جب یاد آ جائے پڑھ لو.
ماشاءاللہ.
کہ ہاں یہ تو ہے، اس طرف کبھی ذہن ہی نہیں کیا. فرمایا کہ بس جب اس بسم اللہ کی قضا موجود ہے جو نفری کام ہے، تو اگر اوابین رہ گئی ہیں تو بعد میں کسی نے ادا کر لی تو انشاءاللہ ازالہ ہو جائے. حضرت نے تو یہ بات کہی، میرے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈالی تھی کہ میں نے غالباً کہیں پڑھا کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر رات کو تہجد رہ جاتے تھے تو اگر تھے تہجد کی نماز نفل نہیں ہے، اور عام لوگوں پر تو ہے ہی نہیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پابندی فرماتے تھے. تو بعض روایات میں تھا غالباً آپ ظہر کے وقت میں پڑھ لیا کرتے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ ازالہ کرنا چاہیے. اگر آدمی کی نفل نمازیں بھی رہ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ اس وقت تہجد نہیں پڑھ سکے، اس وقت اوابین نہ پڑھ سکے، لیکن جب موقع مل جائے دو چار رکعت نفل پڑھ ڈالو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اجر و ثواب ملے گا، نہ ہونے سے ہونا بہتر. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض اوقات آدمی کے دل میں کوئی دائیہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس دائیہ پر وہ عمل نہیں کر پاتا، تو جب نیک جذبہ ذہن میں آئے، دائیہ پیدا ہو، فوراً عمل کر لیا کرو. اس لیے کہ بعض اوقات ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مہمان ہوتا ہے انسان، اگر ہم اس دائیہ کی قدر کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ بھی پیدا ہوگا، لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہو سکتا دوبارہ وہ کبھی دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو. اس لیے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بھائی میں 10 روپے صدقہ کر دوں تو فوراً کر دو، اب سوچو مت، ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ 10 روپے جیب میں ہی نہ ہو، جب ہوں گے نہیں تو دائیہ کیسے پیدا ہوگا، یا دائیہ پیدا ہو لیکن پیسے جیب میں نہ ہو، یا یہ کہ اس وقت پھر کچھ اور معاملہ پیش آ جائے. اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ساری صورتحال سامنے آئے، آدمی کے دل میں جب بھی کوئی نیکی کا دائیہ پیدا ہو اس پر عمل فوراً کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر پر لا کر بٹھا دیا اور کچھ وقت اپنے ذکر و فکر میں، اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو حق ہے بندگی کا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے جیسا کہ ہمیں حق ادا کرنا چاہیے. وہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، اور جیسا اے اللہ آپ کو ہمیں پہچاننا چاہیے تھا ہم آپ کو ایسا پہچان نہ سکے. اللہ رب العزت کے احکام کو سارے احکام پر جو ہے وہ ترجیح دو. ساری دنیا کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، ایک اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کوئی بھائی کو مناتا ہے، کوئی ماموں کو مناتا ہے، کوئی چچا کو مناتا ہے، کوئی کسی کو مناتا ہے، ایک اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن ان کو راضی رکھنے کی کوئی فکر نہیں کرتا. اور اس وقت جو ہے وہ سارے، بلکہ جو ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ سب کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اسی وقت تو پہچانا جاتا ہے آدمی کہ اللہ کے احکام کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے دل کے احکام کو. اس نے اپنا خدا جو ہے وہ کسے بنا رکھا ہے؟ افرائی تھا میں نے تخت الہ ہوا، اس نے اپنی خواہشات نفسانیوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے؟ خواہشات نفسانی کو خدا بنانا کیا ہے؟ تو خدا تو وہ ہے جس کی بات مانی جائے. اب جب آپ اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. اس لیے نفسانی خواہشات کو کی خواہش پر ایسا عمل کرنا جیسا کہ اللہ کی احکام پر عمل کرنا چاہیے، حکم پر کرنا چاہیے، جب آدمی کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. تو ناجائز خواہشات کو تو مسلنا چاہیے، ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنا چاہیے، اور جو خواہش جائز ہو اس پر عمل کرنا. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں جو یہ وقت عطا فرما دیا ہے، آج رات بھی شب قدر کی ہے، 23 شب، اور ممکن ہے آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو. ہر رات جاگ کر کچھ نہ کچھ وقت ایسی عبادت کر لو اور دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر یہ رات شب قدر کی رات ہے تو اس رات کے سارے انوار و فضائل ہمیں عطا فرما دیجیے، ساری برکات ہمیں عطا فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگی، اپنے لیے بھی مانگے، ہمارے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگے، اور سب سے بڑی بات دین پر استقامت مانگو. بھائی ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی معاشرت ہماری صحیح نہیں ہوتی، وعدہ کر لیا پورا نہیں کیا، اسی طریقے سے دوسرے کو تنگ کر دیا، دوسرے کے نظم کی پابندی نہیں کی، یہ سب چیزیں خلاف اسلام، خلاف شریعت. ہمیں ہر بات کی پابندی کرنی چاہیے. جن باتوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے, یہ بات بھی تو دین اسلام میں سے ہے نا, کہ جب ہم کسی چیز کے پابند ہو گئے, ہم نے کوئی جو عہد کر لیا, اب اس کی پاسداری ضروری, اس پر پورا پورا عمل کرو. تو نماز روزہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا عمل جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے بچے, آدمی گریز کرے. کوئی دوسرا آدمی اگر کر بھی رہا ہے جاتی, آپ خاموشی اختیار کرو. بس یہ خاموشی ہی آپ کی طرف سے جواب, جواب جاہلہ باشد خاموشی. جاہلوں کا جواب خاموشی, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تکرار کر کے تو آپ بھی اسی کے ہم پلے ہو جائیں گے, اس لیے اس کا ہم پلہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار کرو. اور بعض جگہ یہ آتا بھی ہے کہ بھائی السلام علیکم کیا, اذا خاطبہم الجاہلون فقالوا سلاما. قرآن مجید کیا, جب جاہل آدمی تم سے خطاب کرے تو تم السلام علیکم کہہ کے رکو, جواب مت دو اس کو. اگر جواب دینا شروع کر دیا تو پھر جاہل کے ساتھ خام خام مار دو, پھر تو تم نے اس میں کیا فرق ہوا. اس لیے اس کا جواب صرف یہ ہے السلام علیکم, اور کوئی جواب نہیں. السلام علیکم کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ بھائی تم اس سے الجھو مت, تم اس کو دعا ہی دو
ماشاء اللہ,
اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس سے رخصت ہو جاؤ, اچھا بھائی ٹھیک خدا حافظ, لیکن بحث مباحثہ مت کرو. تو بہرحال میرے عزیز بھائی, دین سمجھنے کی چیز ہے, بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. نہ سمجھ میں آئے تو آدمی سمجھنے کی کوشش کرے, کسی سمجھ ایسے آدمی سے سیکھ لے, سمجھ لے جو سمجھا ہوا ہو, تو انشاءاللہ پھر یہ ساری باتیں آسان ہو جائیں گی. یہاں پر رہتے رہ کر کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں, اچھی کتابیں اگر پاس ہوں, ورنہ انشاءاللہ ہمارے اعتقاد میں صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کچھ کتابیں تقسیم کی ہیں, ابھی کی تو نہیں, تو کچھ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیجئے, نماز سے متعلق بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور دیگر اچھی مفید کتابیں ہیں, سید اشرف سے متعلق بھی ہیں, ان کتابوں کا مطالعہ انشاءاللہ مفید ہوگا. اس دوران ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے, کتاب بہترین ساتھی ہے. دوست احباب مسجد میں دوستی وستی مت نبھائیں, یہاں تو آ کر لا تعلق ہو جائیں دوستوں سے, دوست اپنی جگہ پر, ہاں اگر کوئی دین کی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بیٹھ جائیں, ورنہ یہ کہ آپ اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں, اور کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. بات سمجھ میں نہیں آیا پینسل سے نشان لگا دیں, بعد میں کسی سے پوچھ لیں. ذرا اس طرح سے آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے اور تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ, دیکھیں ایک ایک قطرہ اگر کسی پتھر پہ پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے, نشان تو پڑ ہی جاتا ہے. اسی طریقے سے دین کی چھوٹی چھوٹی کی باتیں بھی ہمارے کان میں اگر آئیں گی تو انشاءاللہ وہ اپنا اثر رکھتی ہیں, ایک دن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ باتیں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائیں گی. اس ذخیرے سے پھر صرف یہی نہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے, اور یہاں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے وقت و کارآمد بنا دے. ہم ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ یہاں سے جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جائیں, ایسا نہ ہو, بلکہ یہاں سے جائیں تو ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہوں. پھر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھو کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنا اچھا اثر قائم کرو گھر پہ جا کے, یہ نہ ہو کہ چار دن کے بعد بولیں کہ لوگ دیکھو جی اعتکاف میں بیٹھا تھا اور بھی خراب ہو کے آ گیا. بعض لوگ ایسے جی. بعض لوگ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں انہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, یہ اعتکاف میں کیا بیٹھا اس وقت سے اور خراب ہو گیا. اللہ ایسی بات نہ ہو, بلکہ اپنے اخلاق بہتر بناؤ, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملہ کرو, لڑائی جھگڑے سے گریز کرو, جس حد تک ہو سکے اس سے پرہیز کرو, بحث مباحثہ اور مجادلے سے بالکل بچو, اس سے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچتا یقین یاد. ہمارے بزرگوں نے بڑے بحث و مباحثوں کے بعد یعنی ابتدان کیے, لیکن بعد میں پھر تجربہ یہی ہوا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصلاحی بات کرتے, بس مثبت بات کرو, منفی خود بخود چھٹ جائے گی. جو منفی بات ہوگی جب آپ مثبت کریں گے تو منفی بات خود بخود ختم ہو جائے گی. ہم نے دین کی بات کرنی ہے, مثلا دین ہمارا یہ سکھاتا ہے, ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, بلکہ ہم یہ کہیں کہ بھائی دین ہمارا یہ سکھا رہا ہے. بس مثبت بات کریے, منفی کو چھیڑیے ہی مت, منفی کی نفی خود بخود ہو جائے گی مثبت سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے اور سوجھ بوجھ عطا فرما دے. اپنا نظام الاوقات کچھ مرتب کر لو, یہاں رہتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ فرائض اللہ کے فضل و کرم سے جماعت سے پڑھنے کو مل جاتے ہیں, سنت موقعہ ہیں پہلے ان کو پڑھنے وقت پر, اسی طرح بعد کی سنتوں کو مت چھوڑیے, نفلیں بھی پڑھ ڈالو, اور پھر اس کے بعد جو نوافل ہیں اوابین ہیں, کم سے کم 6 رکعتیں. اور بزرگوں نے تو اتنی آسانی فرما دی ہمارے لیے. آج کل تو ہمارے پاس وقتی وقت ہے, ورنہ یہ کہ دو سنت موقع ہم مغرب کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ 4 رکعت مزید پڑھ لو نفل ایک سلام کے ساتھ, یہ 6 رکعتیں ہو کر اوابین ہو جائیں, کتنا آسان ہو گیا ہم نے. اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں, فرائض واجبات سنت نفل پڑھ لیے, تراویح پڑھ لی, اور اس کے بعد پھر اگر جی چاہے تو کھانا وانا کھا کے آرام کر سو جائیں. بہتر یہ ہے کہ ابھی مجھے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ابتدائی رات میں لوگ آسانی سے جاگ لیتے ہیں, لیکن جب 2 بجے سو جاتے ہیں تو 4 بجے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر یہ کر لیا کریں کہ رات کو جلدی سو جائیں, اور بجائے اس کے کہ ہم 12 بجے جاگ رہے ہیں یا 1 بجے جاگ رہے ہیں, اگر 3 بجے اٹھ جائیں تو 3 سے 5 تک 2 گھنٹے ہیں, اس میں آدمی جو ہے وہ چاہے قیام اللیل بھی پڑھ لے, چاہے نوافل بھی پڑھ لے, سنتیں بھی پڑھ لے, جو چاہے کرتا رہے. اس میں یہ کہ جب اٹھ گئے تو اب پھر سحری کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آرام سے سو گئے. تو یہ بظاہر ایک اچھا عمل لگ رہا ہے, لیکن آسانی دیکھ لیں کہ اس میں اگر اس میں ہی آسانی ہے جیسے چل رہا ہے معاملہ تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ کہ اگر جلدی سو جائیں. لیکن عام طور پر نیند آتی نہیں لوگوں کو, ابتدا میں آتی نہیں نیند. تو جیسے بہرحال مناسب ہو آپس میں مشورہ کر کے مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا ہے, اس کے مطابق کر لیں, کیونکہ آپ کی سہولت اصل چیز ہے کہ آپ کو کس میں سہولت ہے. اور آج کل اصل میں ہر آدمی یہ بھی سوچتا ہے اس وقت ڈیوٹی پہ تو جانا نہیں, اس لیے اگر ساری رات بھی جاگتے رہے اور 1-2 گھنٹے بھی سونے کو مل گیا اور فجر کے بعد اشراف پڑھ کے سو گئے تو 12 بجے تک کون کھانے والے, اس لیے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے ایک طرح سے. بہرحال اپنی سہولت دیکھ لیں. لیکن اوابین پھر چار اشراق چاش اگر زیادہ نہ پڑے ہیں تو 2-2 رکعتیں پڑھ لیں. اب اگر اشراق کے بعد جاگنا مشکل ہو اشراق کے ساتھ ہی چاش بھی پڑھ لو, 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لیں, 2 چاش کی نیت سے پڑھ لیں, 4 رکعت پڑھنے کا قرآن مجید کی تلاوت رات میں اپنی کر لیں, اور بہت سے اوقات ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, ان شاء اللہ میں تفصیلی طریقہ اس کا بتا دوں گا اللہ نے چاہا تو. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, اپنے اوقات کو بہرحال اچھے طریقے سے گزاریں, بہت زیادہ بات چیت میں, بہت زیادہ دنیا کے جو ہے ادھر ادھر کسی کی قیمت میں, اس سے بجائے اس کے کہ ہمیں فائدہ پہنچے نقصان ہی پہنچتا ہے, اس لیے ان چیزوں سے بچیں. بس ان شاء اللہ آپ لوگ اپنے انفرادی اعمال اگر کرنے ہوں تو کر لیجیے, ورنہ آرام کریں. کر اللہ ہو گیا.